الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الحجرات کی ابتدائی اور بنیادی آیات کی تشریح اور اس سے متعلق منصب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو سورہ حجرات نے ابتدائی گفتگو کی ہے اس کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ آیت نمبر 4 اور 5 سورہ حجرات کی، اس میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ تھا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے، بدو تھے لہذا مفاخرت یعنی تکبر اور جہالت ان میں تھی، خاندانی باتوں پر فخر کرنا، اپنے قبیلوں پر فخر کرنا، اپنے مال پر فخر کرنا، یہ ان کے اندر موجود تھا اور یقیناً اسی کی اصلاح کے لیے اسلامی تعلیمات آئی ہے۔ سورہ حجرات جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اسلامی ریاست، گزشتہ کئی درسوں میں ہم نے ذکر کیا کہ اسلامی ریاست مکمل طور پر قائم ہو چکی ہے، اب اس اسلامی ریاست کے نظم کو مجتمع کرنے کے لیے اور اس کو مرکزیت دینے کے لیے، اس کو انتشار افتراق سے بچا کر اس کی شرازہ بندی کے لیے ذات مصطفیٰ کریم کی مرکزیت کو ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس مملکت کی بقا بھی اور اس دین کی بقا بھی یہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے، اور اس دین کی بھی مرکزی شخصیت جس کے گرد تمام تعلیم، جس نقطے کے گرد دائرہ بناتی ہے، اور اسلامی ریاست کی اصل بنیادیں یہ تمہاری تلوار اٹھانے کی وجہ سے نہیں بلکہ مرکزیت ہمارے محبوب ذات کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کو سورہ حجرات میں ابتدائی آیات کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مرتبے کی مرکزیت کو یہاں پر ذکر کیا۔ اب جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 4 اور 5 میں ہمارے لیے سیکھنے کے کئی باتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہے، ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اور جو حضور کے دین کے خادم ہیں، جو دین کے خادم ہیں علماء اور مشائخ، ان کے ساتھ عوام کا اور مسلمانوں کا کیسا ربط اور تعلق ہوں گے، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ذکر کیا گیا۔ مختصر خلاصہ یہ کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آئے، کیونکہ بدو تھے، جہالت کی، جاہلیت کی عادت ان کے اندر تھی، تفخر کی اور اپنے علاوہ کسی کو حیثیت نہ دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوپہر کا کھانا تناول فرما کر قیلولہ فرما رہے تھے اور یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے باواز بلند، بہت بلند آواز میں انہوں نے پکارنا شروع کیا، یا محمد اخرج علینا۔ لفظ یا محمد کیوں کہا جاتا ہے، کس طرح کہنا چاہیے، حضور کو نام سے خطاب کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس کی تفصیل ہم نے گزشتہ جمعہ کے درس قرآن میں آپ کو ذکر کر دی ہے کہ حضور کو نام لے کر پکارنے سے قرآن نے منع کیا، جس طرح کہ سورہ حجرات میں آیا۔ پھر یا محمد کہنے کا جواز کیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کا نام ہے، اس پر ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ جمعہ چند بنیادی اسلامی اصول اور عقائد بیان کی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک، نام نامی اسم گرامی، جتنی دفعہ آئے گا کیا اتنی دفعہ درود پڑھنا ہم پر ضروری ہے؟ اس کی ایک بڑی نفیس علمی بحث جو علامہ شامی نے فتح و شامی میں لکھی ہے، وہ میں نے گزشتہ درس قرآن میں آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے۔ یقیناً جو لوگ پابندی سے آتے ہیں ان کے ذہنوں میں وہ نقوش تازہ ہو گئے ہوں گے۔ اب اس تسلسل کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو وہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر باواز بلند کہہ رہے تھے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم پر نمودار ہوں، آپ باہر تشریف لائیں۔ بہت زیادہ شور و غوغا تھا، ان کی آوازیں بہت بلند ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل ہوا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے مظہر ہیں، اور آپ ہی کی صفت ہے، آپ باہر تشریف لائیں۔ اور ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی، لیکن جب حضور ان کے پاس آئے تو انہیں اپنے اس معاملے پر ندامت کی بنا پر کہ ہم نے ایک بڑا عجیب و غریب فعل کیا ہے، ہم تھوڑا دیر انتظار کرتے، تھوڑا دیر رک جاتے اور ہم نے یہ فعل آپ کے ساتھ کیا، اس پر ندامت کی بنا پر وہ اپنی شیخیاں بگاڑنے لگے اور انہیں کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور جس سے ہم کٹ جاتے ہیں اس کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارے قبیلے کی شان اور عظمت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو تم اتنی تفصیل اپنے قبیلے کی بیان کر رہے ہو اور اتنی بڑائی بیان کر رہے ہو، تو تمہارا مقصد اور مراد کیا ہے؟ تو اہل عرب کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب پہلی ملاقات کسی سے کرتے ہیں تو وہ اپنے قبیلے کی مفاخرت کو بیان کرتے ہیں، اس کے بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم اپنے قبیلے کے بارے میں پہلے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان کیا ہے اور ہماری شان کیا ہے۔ اس پر ان کے خطیب نے ایک جملہ کہا جو ان کی طرف سے نمائندہ تھا، اس نے کہا ہم جس سے جڑ جاتے ہیں اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں، جس سے ہم کٹ جاتے ہیں اس کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، جو اللہ کے دین سے جڑ جاتا ہے اس کے بارے نیارے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے دین سے کٹ جاتا ہے اس کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ سرکار نے اپنے صفہ کی درسگاہ کے ایک ارشد طالب علم اور ارشد تلمیذ حضرت ثابت بن قیس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا تم اس کا جواب دو۔ حضرت ثابت بن قیس نے بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، کیونکہ اہل عرب کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، بدوؤں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، مختصر اس کا یہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس نے بڑے جامع اور بڑے بلیغ انداز میں اسلام کی تعلیم کو ذکر کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کو وہاں پر واضح کیا۔ اس کے بعد ان کے خطیب نے پھر دوبارہ کوئی جرت کی تو حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت کی طرف اشارہ کیا کہ تم اس کا جواب دو۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے بڑے گراں قدر الفاظ کے ساتھ، بڑے قیمتی الفاظ کے ساتھ اس مضمون اور اسلام کی حقانیت کو ذکر کیا کہ جس کے بعد بنو تمیم کا منہ نہ بن سکا اور وہ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خاموش ہو گئے۔ اور قرآن کریم نے ان کے اس ہدایت کے لیے بڑے خوبصورت انداز میں اس مضمون کا ذکر کیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، حبیب بے شک وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجرے کے باہر سے پکار رہے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا منصب رسالت ہے، جو جس طرح حق کو قبول کرے آپ نے بس ادھر پہنچ جانا ہے، اپنا بستر اٹھا کر جو بھی وہاں پر پہنچ جانا ہے بات ساری کرنی ہے، نہیں۔ منصب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور دین کی جملہ تر تعلیمات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تفوق ہے، یہاں تک کہ نمازوں پر حضور کی ابقریت ہے، نمازوں سے اوپر رتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا، عبادتوں میں سے بڑا رتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی ادب و تعظیم کا ہے، بلکہ کہنے دیجئے کہ اصل عبادت اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا اصل سرچشمہ جو ہے وہ بارگاہ مصطفی کے آداب ہیں۔ اور یہاں پر اس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ دین ہمارا محبوب تمہیں دے گا، لیکن یہ نہیں کہ تم تہذیب اور طریقے کو چھوڑ دو۔ یقیناً ہماری قدرت اس بات کی خوگر ہے کہ تمہیں ہدایت دے، لیکن ہدایت دینے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے محبوب کے سینے کے اندر جو دل ہے وہ تمہارے لیے تمہاری ماں کی ممتا سے زیادہ نرم ہے اور شفقت کی بنا پر ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، حبیب اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر بڑا فضل فرمایا کہ آپ کے دل کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ آپ ہی کی شان ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ بے شک یہ رسول آئے ہیں یہ تمہیں میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت اور پریشانی میں رہنا ہمارے محبوب سے دیکھا نہیں جاتا۔ اور فرمایا کہ حریص علیکم، تمہاری نیکی اور تمہاری بھلائی کے انتہائی خیر خواہ ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مسلمانوں پر انتہائی شفقت اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ سارے ہمارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف ہیں، لیکن تم نے ہمارے محبوب کے بارگاہ کے آداب کو بجا لانا ہے۔ جس طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا سے واضح ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا سے واضح ہوا، اور ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ سے واضح ہوا. اب یہاں پر ایک اور آیت حضور کے منصب جلیل کو اور حضور کے بارگاہ کے آداب کو ذکر کرتے ہوئے آ رہی ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، محبوب وہ لوگ جو حجرے کے آپ کے حجرے کے باہر سے آپ کو پکار رہے تھے، ندا کر رہے تھے، اکثرهم لا یعقلون، اس میں اکثر نہ سمجھتے، وہ باہر سے چیخ رہے تھے آپ کے مرتبے اور عزت اور مقام کو کیا جانے. محبوب ہم بتاتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ چیختے نہیں، بلکہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، وہ کھڑے رہتے اور آپ کا انتظار کرتے، آوازیں نہ نکالتے، یہاں تک کہ آپ خود مائل بکرم ہوتے، آپ خود باہر تشریف لاتے. لکان خیر لہم، اس میں ہی ان کے لیے سب سے بڑی بھلائی تھی. واللہ غفور رحیم، لیکن اگر وہ توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین انہیں بخشنے والا ہے. اس آیت کریمہ سے علماء نے کئی مسائل میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اخذ کیے ہیں، اور یہاں پر آداب بارگاہ مصطفیٰ کے بیان کیے گئے ہیں کہ حضور کے درواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مقدسہ پر جائیں تو آوازیں نہ کسی جائیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آداب کے طریقے بتائیں کہ دروازے پر جائیں تو دستک دیں، اگر جواب آ گیا تو ٹھیک ہے، دوسری دفعہ دستک دیں، جواب آ گیا تو ٹھیک ہے، تیسری دفعہ دستک دیں، جواب آ گیا تو ٹھیک ہے، تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ تو بڑے متکبریں ملتے نہیں ہیں، تو تم نے کب ان سے ٹائم لیا تھا. ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، انٹرکام بجایا یا انہوں نے فون کیا، یہ فون کرنے کے بعد انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو ہم ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا. تو فون نہیں اٹھایا تو ان سے ہمارا کب کمٹمنٹ ہوا تھا کہ میں جب بھی فون کروں گا آپ فون اٹھائیں گے؟ اگر یہ عہد و پیمہ ہوا ہوتا تو پھر ناراضگی اور ان کی طرف یہ بات ہوتی. اگر میں کسی کو فون کر رہا ہوں، اگر وہ فون نہیں اٹھا رہے، قرآن نے سارے آداب آگے ذکر کیے ہیں مسلمانوں کے، جس سے سوئے زنی، جس سے بدزنی، جس سے برے خیالات اور جس سے خواہ مخواہ کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے، سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا گیا جو آگے انشاءاللہ درس قرآن میں آئے گا. ہاں یہ ہے کہ آج جس طرح کے سیل فون کا نظام ہے، دنیا سمیٹ کر ایک سسٹم پر آ چکی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں پھر ایس ایم ایس کر دوں کہ یہ میرا ضروری کام ہے اور آپ یہ کر سکتے ہیں، میں اس وقت ضروری کام میں ہوں، جب آپ کو فراغت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، تو میں اس سے پہلے اجازت طلب کروں. اور یہ اجازت طلب کرنے کا طریقہ اس طرح ہی ہے کہ کسی کے گھر پر جا کر اس کی اجازت لی جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ جب تین دفعہ دستک دینے کے بعد جواب نہ آئے تو خندہ پیشانی سے واپس ہو جا، وہ اپنے معاملات مصروف ہوگا، کیونکہ بندے کے لیے سکون اور چین کی جگہ تو اس کا گھر ہوتا ہے، باہر کہیں تم سے مل کر اس نے جواب نہ دیا تو ایک الگ بات ہے. انسان کی پوری پرائیویسی کا اسلام میں خیال رکھا ہے، بلکہ سورہ نور کے اندر تو واضح طور پر ذکر کیا کہ دوپہر کے وقت خادموں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کے حجرے میں نہ جائیں، بلکہ گھر میں اگر ماں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں اور باپ بھائی یا کوئی محرم بھی اگر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو شریعت مطہرہ یہ کہتی کہ وہ اجازت لے، یا ایسی واضح آواز سے ان کو مطلع کرے کہ ان کو اس حالت میں جب اگر تم دیکھو تو تمہارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا، لہذا اس کی اطلاع دو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خود ایک خاتون آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ میں گھر میں کام کاج کرتی ہوں، کیونکہ جب خواتین کام کرتی ہیں تو وہ تکلفات نہیں ہوتے، دوپٹہ ایک طرف ہوتا ہے، وہ اپنی تنہائی میں پرائیویسی میں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا اچانک آ جاتا ہے، تو ماں ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ حضور میری حیا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس حالت میں میرا بیٹا مجھے دیکھے. تو سورہ نور کی پوری روایت نازل ہو گئی اور گھر میں آداب، گھر میں داخل ہونے کے سارے آداب کو ذکر کر دیا گیا ہے. تو آرام کا جو وقت ہے، جس طرح کہ دوپہر کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے، اس وقت تو خاص طور پر ڈسٹرب کرنے سے منع کیا گیا ہے. اگر جانا بھی ہے تو مخصوص جو طریقہ مشہور ہے اجازت لینے کا، میسج کے ذریعے یا انٹرکام کے ذریعے یا بیل بجا کر کسی طریقے سے، اور اگر جواب نہ آئے تو پھر اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا جائے، غلط فہمی اپنے دل میں نہ پیدا کی جائے، ایک سوئے زنی اور اپنی طرف سے ان کے بارے میں بدزنی نہ پیدا کی جائے، بلکہ قرآن کے اس حکم کو گویا کہ اس آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم بعد میں کسی اور جگہ پر ان سے ملاقات کر کے اپنے مسئلے کا ذکر کریں. الا یہ کہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس وقت ہمیں بلایا ہو، وعدہ کیا ہو، وہ وقت دیا ہو، یہ ایک الگ بات ہے. تو لہٰذا اس بات میں ہمیں خاصی جو ہے کہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس سے دلوں کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان ہے، اس کے اندر دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس سے دلوں کے اندر دوری پیدا ہو جاتی ہے. بعد میں معافی تلافی کے ذریعے اس کا ظاہری ازالہ تو ہو جاتا ہے، لیکن دل کے ذریعے اس کا ازالہ ہونا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو لہذا شریعت مطہرہ نے آگے چل کر جو ایک بہت بڑی خلیش کا باعث بنے، اس سے پہلے جو اس کے دائیات ہیں، جو اس کے محرکات ہیں، جو اس خلیشوں کی طرف لے جانے والے راستے ہیں، شریعت مطہرہ اسی کو روکتی ہے. اب یہاں پر دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آپ جائیں تو وہاں پر کھڑے رہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس، اب علماء نے اس سے بہت سی باتیں لکھی ہیں، بڑی پیاری بات دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ شاگرد ہیں حضرت ابی بن کعب کے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبی بن کعب وہ قاری قرآن ہے، 20 رکعت تراویح حضرت فاروق اعظم نے انہیں کی اقتداء میں مسجد نبوی میں شروع کرائی جو موتا امام مالک میں موجود ہے، اور عبی بن کعب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں اور اتنے اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں موجود ہے، اس پر ہم نے گزشتہ رمضان میں پوری تفصیلی بحث کی ہے. حضور نے ایک دفعہ ان کو بلایا، فرما عبی تم میرا قرآن سنو، اے عبی بن کعب تم میرا قرآن سنو. تو عبی بن کعب کہنے کہ یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کا قرآن کیسے سن سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ عبی کو قرآن سنا. تو حضرت عبی بن کعب فرط محبت میں جذبات میں آئے کہ ان اللہ سمانی، کہ یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا آپ سے کہ عبی بن کعب کو قرآن سناؤ. سرکار نے فرمایا نام ان اللہ سما کا، ہاں ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا. اس پر حضرت عبی بن کعب جو ہے حضرت وہ زار و قطار رونے لگے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے محبوب کے صدقے مجھے کتنی عزت عطا فرمائی. یعنی ایک بندے کے لیے کتنا بہو، حضرت عبی بن کعب کی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ان کا نام لے کر اپنے محبوب سے کہا کہ عبی ہمیں تیرے صحابہ میں، اے محبوب تیرے صحابہ میں ہمیں عبی کا قرآن پڑھنا زیادہ پسند ہے، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ عبی کا قرآن سکھاؤ سناؤ. اس سے دو باتیں پتا چلی، اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن جو اچھا پڑھتا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، چاہے اس کے مقابلے میں دوسرا اچھا پڑھنے والا ہو وہ اس کو قرآن سنائے تاکہ قرآن سے محبت ہو. ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہن جو ہے تو حضرت داؤد کے لہن سے بھی اعلیٰ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبی بن کعب کو قرآن سنا کر اس بات کو بتایا کہ قرآن کی تلاوت کو سننا سنانا، بڑے نے چھوٹے کو سنانا، چھوٹے نے بڑے کو سنانا، یہ ہر زاویے سے سعادت کی بات ہے. عبی بن کعب کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی نا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو محبوب تجھے حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں اور وہ نادان ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ باہر رکے رہیں جب تک تیرا ورود مسعود ان پر نہ ہو جائے. تو عبی بن کعب کہتے ہیں جب میں اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب اپنے استاد عبی بن کعب کے پاس جاتا، حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے چچا کے شہزادے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ ابن عباس، وہ عبی بن کعب کے گھر جاتے تو دروازے پر دستک بھی نہیں دیتے تھے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے کہ جن کے ذریعے حضور کا علم پہنچا ہے، تو صحابہ نے ادب کیسے کیا کہ حضرت عبی بن کعب کے پاس جب پڑھنے جاتے تو دروازے پر دستک بھی نہیں دیتے، باہر دھوپ میں کھڑے رہتے، اور جب حضرت عبی بن کعب حجرے سے باہر نکلتے تو دیکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی کتابیں لیے کھڑے، تو آپ کو گویا کہ اس پر بڑی ناراضگی ہوتی اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کئی دفعہ کہا کہ آپ اس طرح دروازے پر کھڑے نہ ہوا کریں، آپ دروازہ کھٹکھٹائیں تاکہ میں دروازہ کھولوں، آپ حجرے میں آ کر آپ میں مصروف بھی ہوں، تو آپ ذرا یہاں پر ٹھنڈے میں بیٹھ کر آرام کریں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی آیت پڑھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو نادان قرار دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر حضور کو پکار رہے تھے. تو فرمایا مجھ میں یہ جرت نہیں ہے کہ میں آؤں اور آپ کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں، میں آپ سے علم دین حاصل کرتا ہوں، یہ تو آپ کا کرم ہے کہ وہ آپ مجھے قرآن پڑھنا صحیح طور پر سکھا دیتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کے پرائیویسی کے معاملات میں، کون ہوتا ہوں کہ آپ کے کام کے معاملات میں مداخلت کروں، میں دروازے کے باہر قرآن کا خادم ہونے کی حیثیت سے کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ مجھے قرآن پڑھاتے ہیں، دین بتاتے ہیں، جب آپ کا جی چاہے آپ تشریف لائیں اور مجھ پر احسان فرمائیں. اس سے علماء کے گھر جانا، علماء مشائخ کا ادب کرنا، ان سے ملنے کے سارے تقاضے واضح ہوتے ہیں. تو حضرت عبی بن کعب نے جب یہ کہا کہ تم دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے اور دھوپ میں کھڑے ہو کر اہل بیت کے فرتوں میں انتظار کرتے ہو، تو آپ نے فرمایا العالم فی قومہ کنبی فی امتہ، فرمایا اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم کا اپنی قوم کے لیے ایسا ہے جیسے نبی کا اپنی امت کے لیے ہونا. فرما قال اللہ تعالی فی حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم، فرما علماء کا اپنے قوم کے لیے ایسا درجہ ہے جس طرح نبی کا اپنی امت کے لیے درجہ ہے. تو نبی کے لیے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ نبی کے دروازے پر جائیں تو آوازیں نہ لگائیں بلکہ ادب کے ساتھ دور کھڑے ہو جائیں، اور جب نبی تشریف لے آئے تو نبی ان کے سوال کے جواب یا ان کی دینی حاجت کو، ہدایت کی حاجات کو گویا کہ پورا کرے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے نبی پاک کا دین آپ کے ذریعے پہنچتا ہے اور علماء جو ہوتے ہیں وہ نبی کے نائبین ہوتے ہیں، لہذا میں بھی آپ کے دروازے کو کبھی دستک نہیں دوں گا بلکہ باہر کھڑا رہوں گا، آپ جب تشریف لائیں اور مجھے علم دین سکھا دیں. حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب روح المعانی ہے وہ کہتے ہیں میں بچپن میں 8 سال کے قریب میری عمر تھی، میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا، کہتے ہیں اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے کبھی اپنے استادوں کے دروازے کو کھٹکھٹایا نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے کبھی اپنے استادوں کے دروازوں کو کھٹکھٹایا نہیں ہے، اگر کلاس میں بھی گیا تو باہر دروازے پر کھڑا ہو گیا ہوں، انہوں نے اجازت دی ہے تو میں اندر آیا ہوں، یا ان کے گھر میں گیا ہوں اگر وہ پہلے سے دروازے پر کھڑے ہیں تو میں نے ان سے بات کر لی ہے، اور اگر وہ گھر کے اندر آرام فرما رہے ہیں میں پہنچ گیا تو میں نے آواز لگانا تو بہت دور کی بات ہے، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا بھی نہیں ہے، باہر کھڑے ہو کر اس آیت پر عمل کیا ہے کہ جب وہ چاہیں میرے استاد تشریف لائیں اور میرے سامنے اپنا مسئلہ ذکر فرما دیں، علم دین کا مسئلہ ذکر فرمائیں۔ تو یہاں پر دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو ذکر کرتے ہوئے امت کو کس قدر آداب علم دین کے حوالے سے، دینداری کے حوالے سے ذکر فرمائیں۔ لہذا اپنے بڑوں کا اس اعتبار سے ادب رکھیں تو معاشرے سے بربریت، حسد اور بغض ختم ہوگا، پیار و محبت عام ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ مغربی طرز کو جو ہم نے انداز کیا ہے، کیونکہ مغربی دنیا کے اندر یہ ہے کہ استاد کا مذاق بڑھاؤ تو شاگرد کو بڑا پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ وہ شاگرد سعادت مند قرار پاتا ہے جو اپنے اساتذہ کا ادب کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ مغربی تہذیب جو ہم نے اپنے کالجوں کے اندر لا کر رکھی ہے، جو اپنی یونیورسٹیوں کے اندر لا کر رکھی ہے، آئے دن اخباروں کے اندر استادوں کی پٹائی ہو رہی ہے، استادوں کو گالی دیا جا رہا ہے، یہ حرکت کی جا رہی ہے، تو یہ علم سے سخت محرومی ہے۔ مدارس میں الحمدللہ آج بھی وہ نظام موجود ہے کہ ایک استاد ہوتا ہے اور سو سو بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن کسی بچے کو ادبن یہ جرت نہیں ہوتی، ادبن یہ جرت نہیں ہوتی ہے کہ اپنے استاد کے سامنے نظر اٹھا کر بھی اس کو دیکھے۔ تو یہ علم دین کا فیضان ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں بھی لائیں اور اپنے علاقوں میں بھی لائیں، تاکہ جو اہل قدر اور اہل عزت ہیں ان کی عزت اللہ اس کے رسول کے حوالے سے کی جائے، اور یہ دینی تقاضے کے حوالے سے ذکر کی جائے، جس میں علماء کے آداب بھی ہیں اور اس میں دین کے آداب بھی، اور علماء کا بھی ادب جو ہے، مشائخ کا بھی جو ادب ہے وہ دینداری کی وجہ سے ہے اور علم کی وجہ سے، الا یہ کہ کوئی ایسی شرعی مسئلہ ہو جس کو وقتی طور پر ظاہر کرنا ضروری ہو، ورنہ اس سے کسی کو نقصان پہنچنا ہو تو وہ یہ ایک استثنائی پہلو ہے، اس میں بندہ مقدم کرے، اس میں اس کا ذات کا حق نہیں ہے بلکہ امت کی رہنمائی اور کسی کی بھلائی کے بارے میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس چیز کو ذکر کیا۔ آخری ایک مسئلہ پیش کر کے میں ختم کرتا ہوں بات کو۔ علماء سے پوچھا گیا کہ جب واعظ ہو رہا ہو، واعظ، اور کوئی علم دین پڑھنے پڑھانے والا شخص واعظ کر رہا ہو، تو کیا اس دوران ہم اپنی تسبیحوں کے دانے پڑھ سکتے ہیں؟ فرمائیے حرام ہے۔ اپنے وظائف پڑھنا ہے تو مجلس کو چینج کریں، جائیں، اس لیے کہ یہ آیت اس بات کو ذکر کرتی ہے سورہ حجرات کی کہ جہاں علم دین کی محفل ہو رہی ہو اور کوئی علم دین پڑھنے پڑھانے والا معتمد شخص اگر دین بیان کر رہا ہو تو اس وقت سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم تن گوش ہو کر اس علمی بات کو، گفتگو کو سنا جائے۔ تو سورہ حجرات کی آیت ہمیں یہ آداب بھی مجلس کے بیان کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مغربی بے ڈھنگی تہذیب کو لینے کے بجائے اسلام کے مکارم اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کریں، اور سورہ حجرات کی اس ابتدائی آیات سے ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور اپنے اندر وہ حسن و جمال اور اسلامی اخلاق کی ان اقداروں کو کھڑا کریں جو برسوں پہلے ہمارے اکابر کے اندر موجود تھی اور مغرب کے دل دادا ہونے کی بنا پر ہم نے اس کو اپنے سے رخصت کیا۔ اللہ رب العالمین سورہ حجرات کی اس فیضان سے ہمارے دل کو متمتع کرے۔ اس کے بعد ایک اور آیت آ رہی ہے انشاءاللہ، وہ آنے والے جمعے میں ہم ذکر کریں گے کہ غلط فہمیاں معاشرے میں کیسی پھیلتی ہے، خبروں کی تصدیق کیسی ہوتی ہے، اور قرآن کریم نے جس حسن کے ساتھ، جس اعتدال کے ساتھ اس کے قوانین کو ذکر کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% مجھے آپ سے اور آپ کو مجھ سے جو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے اس کا ازالہ قرآن مجید ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سے مکمل طور سے ہمیں مکارم اخلاق کو اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی کامل رہنمائی سے ہمیں ہماری نسلوں کو روشناس فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔